بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 16 نومبر 2020. یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب معاشیات نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سن ٹیکس بک بورڈ جامشورو ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 109 ہیں. یہ کتاب فوزیہ کی آواز میں ریکارڈ کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03-35-32-33-512 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.asufa.org www.alsuffa.org. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. علم الانسان ما لم یعلم. سن ٹیکس بک بورڈ معاشیات نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سن ٹیکس بک بورڈ جامشورو. اس کتاب کے پہلے ٹائٹل پیج پر 5 تصویریں دی گئی ہیں. 5 تصویریں اس طرح سے ہیں کہ چھوٹے باکسز میں اسکوائر میں 2 تصویریں اوپر نیچے سیدھے ہاتھ پہ اور 2 تصویریں الٹے ہاتھ پہ اوپر نیچے دی گئی ہیں اور درمیان میں ایک تصویر ہے جو کہ لمبائی میں ہے. سیدھے ہاتھ پر اوپر کے باکس میں جو تصویر ہے اس میں ایک مزدور کی تصویر دکھائی گئی ہے جو ریت اور بجری کو ملا کے سیمنٹ تیار کر رہا ہے. سیمنٹ اور بجری کو ملا کے مسالہ تیار کر رہا ہے اور اس کی بیک پہ اینٹیں رکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اسی کے نیچے جو تصویر ہے اس میں ایک صاحب بزرگ جن کی سفید داڑھی ہے, واسکٹ پہنی ہوئی ہے, سر پہ ٹوپی ہے, وہ نقش کاری کا کام کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس پہ وہ نقش نگاری کر رہے ہیں. درمیان میں جو تصویر ہے یہ ایک ٹاور نما تصویر ہے جو روشنیوں سے بھرا ہوا ٹاور ہے. اوپر سے نیچے تک لائٹس نظر آ رہی ہیں. الٹے ہاتھ پہ جو پہلا باکس ہے اس میں پرنٹنگ پریس کی تصویر ہے. اخباریں پرنٹ ہو کے باہر آ رہی ہیں اور ایک آدمی کھڑا ہوا ان کو اخباروں کے پاس کھڑا ہوا ہے. اور اس کے نیچے جو الٹے ہاتھ پہ آخری تصویر ہے اس میں پیچھے سمندر نظر آ رہا ہے اور آگے 2-3 مچھیرے ہیں اور مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور فرنٹ پہ کافی مچھلیاں رکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. معاشیات نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سن ٹیکس بک بورڈ جامشورو, ناشر عجائب اسٹور سکھر. جملہ حقوق بحق سن ٹیکس بک بورڈ جامشورو محفوظ ہیں. تیار کردہ سن ٹیکس بک بورڈ جامشورو سن, منظور شدہ محکمہ تعلیم حکومت پاکستان بموجب سرکلر F-1-1/88-SRO بتاریخ 29/10/1988 بطور واحد درسی کتاب برائے مدارس پاکستان. نگران اعلیٰ چیئرمین سن ٹیکس بک بورڈ نگران شفیع محمد چانڈیو, مصنفین پروفیسر سید احمد مختار, پروفیسر وزیر احمد, صلاح الدین احمد صدیقی, نظر ثانی ڈاکٹر علی سرور رضوی, پروفیسر عبد الرحمان پہوڑ, ڈاکٹر آسن داس, جاوید رشید, پروفیسر محمد یاسین خان, مدیران پروفیسر محمد یاسین خان, محمد ناظم علی خان, شفیع محمد چانڈیو, مطبع شمس پرنٹنگ پریس کراچی. فہرست مضامین 3 کالم, باب, عنوانات, صفحہ نمبر. باب نمبر 1 حصہ اول, عنوانات معاشی زندگی کا ارتقاء, صفحہ نمبر 5. نمبر 2 قیام پاکستان کے وقت ملک کے معاشی حالات, صفحہ نمبر 10. نمبر 3 معاشیات کا نفس مضمون, صفحہ نمبر 20. نمبر 4 بنیادی تصورات, صفحہ نمبر 30. نمبر 5 طلب, صفحہ نمبر 34. نمبر 6 رصد, صفحہ نمبر 40. نمبر 7 قیمت کا تعین, صفحہ نمبر 45. حصہ دوم باب 8 نمبر 8 پیدائش دولت اور تقسیم دولت, صفحہ نمبر 49. نمبر 9 زر, صفحہ نمبر 59. نمبر 10 نظام بینکاری, صفحہ نمبر 67. نمبر 11 تجارت صفحہ نمبر 75، نمبر 12 سرکاری اور نجی مالیات صفحہ نمبر 82، نمبر 13 آزادی کے بعد پاکستان کی اقتصادی ترقی صفحہ نمبر 89، نمبر 14 اسلامی اقتصادی نظام صفحہ نمبر 102، نمبر 15 معروضی سوالات صفحہ نمبر 108۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ۔ کتابی معاشیات نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے پاکستان کے جملہ انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کے منظور شدہ نصاب کے مطابق تحریر کی گئی ہے۔ معاشیات ایک اہم مضمون ہے، اس کی حیثیت طبعی علوم سے ہرگز کم نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج کے دور میں اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج کسی بھی شخص کا علم اس وقت تک مکمل تصور نہیں ہوتا تا وقتیا وہ معاشیات کی اصطلاحات کو سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ معاشیات کی زیر نظر کتاب میں اس پہلو کو پیش نظر رکھ کر ایسے موضوعات شامل کیے گئے ہیں جو معاشیات کی ابتدائی طالب علم کے لیے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان موضوعات کو عام اور سادہ الفاظ میں آسان پیرا میں بیان کیا گیا ہے، بعض مقامات پر خاکوں اور گوشواروں سے بھی مدد لی گئی ہے تاکہ طلبہ میں اسکول کی سطح سے ہی ان کے استعمال اور انہیں سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ ہم اس کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں شعبہ نصاب وفاقی وزارت تعلیم اسلام آباد، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو سندھ اور نظر ثانی کمیٹی کے ارکان کے ممنون ہیں کہ جن کی اہانت، تعاون اور اشتراک عمل کے سبب یہ کتاب آپ تک پہنچ سکی۔ کتاب معاشیات کے سلسلے میں یوں تو مقدور بھر کوشش کی گئی ہے کہ اخلاط و ابہام سے پاک ہو، یا ہم کوتاہیوں اور فروغ گذاشتوں کے امکانات ہو سکتے ہیں، لہذا اساتذہ کرام کی آرا اور اہل علم حضرات کی ہدایات کا خیر مقدم کیا جائے گا اور حقیقی نشاندہی کی درستگی میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ شکریہ۔ مصنفین۔ صفحہ نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ اول، پہلا باب، ہیڈنگ معاشی زندگی کا ارتقاء، ایولوشن آف اکنامک لائف، ای وی او ایل یو ٹی آئی او این، ایولوشن آف ای سی او این او ایم آئی سی اکنامک لائف۔ انسان نے جو موجودہ ترقی کی ہے اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ وہ شروع سے نہ تو اتنا مہذب تھا اور نہ ہی اس کی زندگی اتنی آسان اور سہل تھی، بلکہ وہ تاریخ کے مختلف ارتقائی اور ادوار سے گزر کر موجودہ ترقی کی منزل تک پہنچا ہے۔ انسان جن مختلف ارتقائی منازل سے گزرا ہے ان کا مرحلہ وار ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، شکار اور جانور جمع کرنے کا دور۔ ابتدا میں جب انسان تہذیب و تمدن سے ناشنا تھا، اس دور میں وہ بھی جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ جب اسے بھوک ستاتی تو وہ جنگل کے جانوروں کا شکار کر کے بھوک مٹایا کرتا تھا۔ شکار کے لیے وہ درختوں کی لکڑی اور پتھر کے اوزار استعمال کرتا تھا، لیکن شکار کرنے کا یہ طریقہ غیر یقینی تھا، یعنی بعض اوقات بھوک کے وقت اسے شکار ہاتھ نہ لگتا تھا، جس کے سبب اسے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لہذا اس نے یہ تدبیر اختیار کی کہ جب بھی موقع ملے شکار کر لیا جائے اور جانور کو زندہ پکڑ کر جمع کر لیا جائے، تاکہ ضرورت پڑنے اور شکار ہاتھ نہ آنے کی صورت میں اسے کام میں لایا جا سکے۔ اس طرح اس نے جانوروں کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور اسی بنا پر اس دور کو شکار اور جمع کرنے کا دور کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، گلہ بانی کا دور۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ انسان نے اپنی غذائی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جانوروں کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ غیر یقینی حالات سے محفوظ رہے اور بھوک کے وقت اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، لیکن جانوروں کا ذخیرہ کرنا آسان کام نہ تھا، ان کے لیے پانی اور چارے کی ضرورت تھی، لہذا اس نے جانوروں کے ریوڑ جمع کرنا شروع کیے، اور ان جانوروں کے ریوڑ یا گلوں کے ساتھ ایسے مقامات کو اپنا ٹھکانہ بناتا جہاں جانوروں کو گھاس پھوس اور پانی دستیاب ہوتا۔ جب اس جگہ چارہ ختم ہو جاتا تو وہ کسی دوسری ایسی جگہ چلا جاتا جہاں چارہ اور پانی کی فراوانی ہوتی۔ اس طرح غلبانی کا دور شروع ہوا۔ اس دور میں انسان کی سب سے بڑی دولت جانور ہی ہوا کرتے تھے۔ جس شخص کے پاس جانوروں کا جتنا بڑا ذخیرہ ہوتا اسے اتنا دولت مند شمار کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، زراعت اور دستکاری، ایگریکلچر اینڈ ہینڈ کرافٹ اسٹیج۔ غلہ بانی کے دور میں انسان خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھا۔ پانی اور چارے کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا عمل انسانوں اور جانوروں کے لیے یکساں پریشانی کا باعث تھا۔ اس پریشانی کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ غور و فکر اور سوچ وچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ دریا کے قریب رہائش اس کے مسئلے کا حل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دریا کے قریب یا اس کے کنارے آباد ہونے کی صورت میں پانی بھی حاصل ہو سکتا تھا اور جانوروں کی خوراک یعنی چارے کے لیے کھیتی باڑی بھی کی جا سکتی تھی۔ اس دور میں انسان نے دریاؤں کے کنارے آبی ذخیروں کے نزدیک آباد ہونا شروع کیا۔ یہ آبادیاں بعد میں بڑی بڑی بستیوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام قدیمی تہذیبوں کا تعلق کسی نہ کسی دریا سے ہی رہا ہے۔ مثلاً موئن جو دوڑو کی تہذیب دریائے سندھ سے وابستہ ہے، جبکہ مصری تہذیب دریائے نیل کی تہذیب کہلاتی ہے۔ دریائے دجلہ اور فرات کی تہذیبیں بھی ہماری قدیم تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ الف، پیشہ ورانہ تقسیم دار قبائلی تصور۔ زندگی دور زرعی دور کا آغاز ان جانوروں کی وجہ سے ہوا جو اس دور کے انسان کی دولت اور ملکیت تھے۔ ان جانوروں کے مالک جانوروں کی خوراک کے لیے چارہ پیدا کرتے تھے تاکہ غذائی قلت کا مسئلہ پیدا نہ ہو، لیکن رفتہ رفتہ وہ کاشتکاری اور کھیتی باڑی کے اسرار و رموز سے آگاہ ہوتے گئے۔ وہ کئی کئی فصلوں کی پیداوار کرنے لگے اور اب وہ نہ صرف جانوروں کے لیے چارہ ہی پیدا کرتے بلکہ مختلف قسم کی دیگر اجناس بھی پیدا کرنے لگے۔ اس طرح وہ اپنی خوراک کے مسئلے کو بھی حل کر سکتے تھے۔ کاشتکاری بذات خود ایک مشکل فن ہے جس میں تجربہ، مہارت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک ہی شخص اپنی تمام ضرورتوں کو اپنے طور پر پورا کرنے سے قاصر تھا، لہذا مختلف لوگوں نے مختلف پیشوں کو اپنا لیا تاکہ تقسیم محنت کے ذریعے معاشرے کے تمام افراد اجتماعی طور پر اپنی ضرورتوں کو ایک دوسرے کی مدد اور تعاون سے پورا کر سکیں۔ اس طرح زرعی دور میں پیشہ ورانہ تقسیم کار کا قبائلی تصور ابھر کر سامنے آیا۔ بے جاگیردارانہ تبادلاتی معیشت، فیوڈل ایکسچینج اکنامی۔ جب انسان کی خواہشات اور احتیاجات میں اضافہ ہوا تو چھوٹے پیمانے پر قائم دستکاریوں کے ذریعے مجموعی طور پر احتیاجات کو پورا کرنا ممکن نہ رہا، لہٰذا اس بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے صنعتوں کا دائرہ وسیع ہوا اور گھریلو صنعتوں کا قیام عمل میں آیا۔ یعنی لوگوں نے گھروں میں چھوٹے چھوٹے کارخانے قائم کر کے ضرورت کی چیزیں تیار کرنا شروع کر دی۔ اس طرح مختلف افراد اپنی تیار کی ہوئی اشیاء کے ذریعے دوسری اشیاء حاصل کر کے اپنی ضروریات پوری کرنے لگے۔ زراعت اور کاشتکاری کے دور میں عام طور پر زیادہ تر ایسی اشیاء تیار کی جاتی تھی جو اس طبقے کے لوگ استعمال کرتے تھے، مثلا ہل، درانتی، پھاوڑا، کلہاڑی وغیرہ۔ کیونکہ یہ معیشت جاگیردارانہ معاشرے سے تعلق رکھتی تھی اور تبادلہ بھی اس معاشرے کے افراد کے درمیان ہوتا تھا، اس لیے اس دور کو جاگیردارانہ تبادلاتی معیشت کہا جاتا ہے۔ جیم صنعتی دور، انڈسٹریل اسٹیج۔ جب انسانی خواہشات میں اضافے کے سبب مختلف اشیاء کی طلب میں اضافہ ہوا تو اس طلب کو گھریلو دستکاریوں کے ذریعے پورا کرنا ممکن نہ رہا، جس کے نتیجے میں گھریلو صنعتیں وجود میں آئیں، یعنی خاندان کے تمام افراد کسی ایک مخصوص کام کو کرنے لگے تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ہنر مند کاریگر بھی بہتر معاشی زندگی گزار سکیں۔ گھریلو صنعتوں کے بعد مشینوں کے ذریعے اشیاء تیار کرنے والے کارخانے وجود میں آئے۔ مختلف اشیاء کی صنعتیں قائم ہوئیں، مثلا کپڑے کی صنعت، شیشے، چمڑے، لوہے، شکر سازی کی صنعت وغیرہ۔ ان صنعتوں کے قیام سے صنعتی دور کا آغاز ہوا اور معاشی زندگی میں بھی ایک انقلاب نے جنم لیا۔ دال ذرائع پیداوار کی ذاتی ملکیت اور منافع کمانے کا مقصد، پرائیویٹ آنرشپ آف مینز آف پروڈکشن اینڈ پروفٹ موٹیو۔ عام طور پر دنیا کے کسی بھی ملک میں اشیاء پیدا کرنے کے دو اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ اول یہ کہ ملک کے پیداواری ذرائع یعنی زمین، قدرتی وسائل اور انسانی وسائل کو ذاتی ملکیت میں دے کر اشیاء تیار کرنے کی آزادی دے دی جائے۔ دوم یہ کہ ملک کے تمام وسائل کو ریاست کی ملکیت میں رکھتے ہوئے پیداوار حاصل کی جائے۔ ذاتی ملکیت کے ذرائع پیداوار کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے مقصد کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ذرائع پیداوار لوگوں کی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں اور وہ ان ذرائع کو منافع کمانے کے لیے استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ان ذرائع کا مالک دیگر عاملین پیدائش کو ان کی خدمات کا معاوضہ ادا کرتا ہے اور جو رقم اخراجات کے بعد بچ رہتی ہے وہ اس کا منافع کہلاتا ہے۔ اس نظام کو معاشی اصطلاح میں سرمایہ دارانہ نظام کہا جاتا ہے۔ دوسرے اصول کے تحت ذرائع پیداوار قوم یا ریاست کی مشترکہ ملکیت ہوتے ہیں اور ان ذرائع کو منافع کمانے کے بجائے قومی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم ان دونوں معاشی نظاموں کو مختصراً بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک، سرمایہ دارانہ نظام۔ اس نظام معیشت کے تحت ملک کے تمام چھوٹے بڑے ذرائع پیداوار افراد کی نجی یا ذاتی ملکیت ہوتے ہیں۔ یہ ذرائع جس شخص کی ملکیت ہوتے ہیں اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ منافع کمانے کے لیے انہیں جس طرح چاہے استعمال کرے۔ اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ منافع کمانے کے لیے اسے جیسے استعمال کرے۔ اس نظام کے تحت ریاست کی زمین، کارخانے، مکانات، کاروباری ادارے افراد کی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں اور تمام افراد بلا تخصیص انہیں اپنے طور پر اپنے مفاد میں استعمال کرنے کی مکمل آزادی رکھتے ہیں۔ عام طور پر حکومت کسی بھی قسم کے کاروبار میں مداخلت نہیں کرتی، لیکن شرط یہ ہے کہ کاروبار غیر قانونی نہ ہو، نیز مملکت یا عوام کے مفادات کے خلاف نہ ہو۔ خصوصیات۔ اس نظام کے تحت ہر شخص کو ذاتی کاروبار کرنے اور نفع کمانے کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ صارفین کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پیداوار اور فروخت کے سلسلے میں مقابلہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں صارفین کو معیاری اور سستی اشیاء مہیا ہوتی ہیں۔ سرمایہ کے چند ہاتھوں میں مرتکز ہونے کا اس نظام کے تحت سرمایہ کے چند ہاتھوں میں مرتکز ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر دو، اشتراکی نظام، سوشلزم۔ اشتراکی نظام معیشت کے تحت ملک کے پیداواری وسائل یعنی زمین اور دیگر ذرائع حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں۔ حکومت ان ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرتی ہے تاکہ ان کے ذریعے عوامی فلاح و بہبود میں اضافہ ہو سکے۔ اشتراکی نظام معیشت میں ذرائع پیداوار کو منافع کمانے کی غرض سے استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ ہی پیداوار کا مقصد منافع کمانا ہوتا ہے، بلکہ اس کا بنیادی مقصد عام لوگوں کی احتیاجات کو پورا کرنا اور ان کی فلاح و بہبود میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ خصوصیات۔ اشتراکی نظام معیشت کے تحت پیداواری ذرائع قوم کی مشترکہ ملکیت ہوتے ہیں۔ یہ پیداواری ذرائع کے استعمال کی منصوبہ بندی حکومت خود کرتی ہے۔ پیداوار کا مقصد عام لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتا ہے اور اس کا منافع کمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اشتراکی نظام معیشت کے تحت صارفین کی پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ذاتی کاروبار اور پیشہ اختیار کرنے کی آزادی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ مختصر یہ کہ اس نظام کے تحت تمام امور کا فیصلہ حکومت خود کرتی ہے اور افراد کو نجی اور ذاتی طور پر فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ سوالات۔ نمبر ایک، معاشی زندگی کے ارتقاء سے کیا مراد ہے؟ مختلف ارتقائی مراحل بیان کریں۔ نمبر دو، صنعتی دور کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ اسباب پر روشنی ڈالیے۔ نمبر تین، سرمایہ داری کے نظام کی تعریف اور اس کی خصوصیات لکھیے۔ نمبر چار، اشتراکی نظام میں معیشت کے چند اصول بیان کیجئے، نیز اس کی خصوصیات بھی لکھیے۔ صفحہ نمبر 10، دوسرا باب، قیام پاکستان کے وقت ملک کے معاشی حالات۔ الف، برِ صغیر میں برطانوی تسلط اور اس کے معاشی اثرات۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ اس سے قبل یہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا، لیکن کیونکہ ہندو اور مسلم دو مختلف قومیں تھیں جن کا مذہب، زبان، ثقافت، معاشی مفادات بالکل الگ الگ تھے، اسی لیے پاکستان کا قیام ناگزیر تھا۔ مسلمانوں نے برے صغیر ہندو پاک پر طویل عرصے تک حکومت کی تھی، انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ نہایت فیاضانہ مساوی سلوک کیا تھا، لیکن ہندو ایک غیر ہندو قوم کی حکومت کو دل سے گوارا نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا جب تک ہندوستان پر مسلمانوں کو اقتدار حاصل رہا وہ مصلحتاً خاموش رہے، لیکن جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو انہوں نے ان سے مل کر مسلمانوں سے خوب انتقام لیا۔ مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے سے انہوں نے بے دخل کرنے کے تہیا کر رکھا تھا، اس لیے مسلم اکثریتی علاقوں میں ایسے اقدامات کیے تاکہ مسلمان پسماندہ اور معاشی طور پر کمزور رہیں۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی تجارتی مقاصد کے لیے قائم کی تھی، وہ ہندوستان سے خام مال سستے داموں خرید کر انگلستان پہنچاتے اور اپنے کارخانوں کو مستحکم کرتے۔ یہی خام مال انگلستان سے مصنوعات کی شکل میں ہندوستان لا کر مہنگے داموں فروخت کیا جاتا۔ اس طرح انگریز ہندوستان کو خام مال کی فراہمی کا ذریعہ اور ملکی مصنوعات کے لیے ایک نفع بخش منڈی تصور کرتے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ایسے اقدامات کیے جن سے ان کے معاشی اور سیاسی مفادات پورے ہو گئے تھے۔ مثلاً پنجاب کے مسلم اکثریتی علاقوں کو زرعی اور صنعتی لحاظ سے اس لیے پسماندہ رکھا تاکہ انہیں اپنی فوج کے لیے اچھے سپاہی دستیاب ہو سکیں۔ انگریز نے مسلم اکثریتی علاقوں کے ساتھ دانستہ، تعصب اور بے اعتنائی سے کام لیا۔ اس نے ان علاقوں کو فوجی بھرتی کا مرکز اور اناج کی پیداوار کے لیے مخصوص کر دیا۔ ان علاقوں میں نہ تو صنعتیں قائم کی گئی نہ ہی دیگر ترقیاتی کام کیے گئے، جبکہ ہندو اکثریتی علاقوں میں صنعتی ترقی پر خاصا زور دیا گیا۔ ان علاقوں میں پختہ سڑکیں بنوائیں، ریلوے لائن بچھائی گئی، نہروں اور کنوؤں کی کھدائی عمل میں آئی، اس لیے کہ ہندو ان سے تعاون کرتے تھے اور ان کی حکومت کو مضبوط کرنے میں ان کی مدد کرتے تھے۔ اس طرح انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی بھگت کے نتیجے میں مسلم اکثریتی علاقے معاشی لحاظ سے ہمیشہ پسماندہ رہے۔ بے، قیام پاکستان کے وقت معاشی حالات۔ جب پاکستان قائم ہوا تو اس وقت جو علاقے پاکستان میں شامل ہوئے ان میں نہ تو صنعتی کارخانے تھے نہ ہی یہ علاقے زرعی لحاظ سے ترقی یافتہ تھے، پختہ سڑکوں کی تعداد بھی قابل ذکر نہ تھی۔ مسلمان تعلیمی لحاظ سے ہمیشہ پسماندہ رکھے گئے، اس لیے تعلیمی اداروں کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں اور کاروبار اور تجارت پر ہندوؤں کا مکمل قبضہ تھا، لہٰذا جب یہ ہندو تاجر اور ساہوکار نقل وطن کر گئے تو وہ اپنے ساتھ اپنا سرمایہ بھی لے گئے۔ اس طرح قیام پاکستان کے وقت ملک کی معاشی کیفیت نہایت خراب تھی۔ یہ کیفیت اس حد تک خراب تھی کہ دشمنوں کا خیال تھا کہ پاکستان ان حالات میں زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکے گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم اور پاکستانی قوم کی انتھک محنت، خلوص نیت اور وطن کی محبت کے جذبے نے اس ملک کو نہ صرف قائم رکھا ہے بلکہ اب اس کی معاشی حالت ترقی پذیر ممالک سے بھی بہت بہتر ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ملک کو درزیل مسائل درپیش تھے۔ الف، زرعی پسماندگی۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت ملک کی معاشی حالت بہت کمزور تھی، لوگ غربت اور مفلسی کا شکار تھے۔ لوگوں کی روزی کا انحصار زیادہ تر زراعت اور کھیتی باڑی پر تھا، لیکن زرعی شعبہ پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ تھا، اس لیے فی ایکڑ پیداوار بھی بہت کم تھی۔ اس پیداوار سے کاشتکار کی گزر اوقات بھی مشکل سے ہو سکتی تھی، حالانکہ ہمارا ملک زرعی ملک کہلاتا ہے۔ اس کے باوجود زرعی پسماندگی کی وجہ سے قلت خوراک کے مسئلے سے دوچار تھا۔ مختصر یہ کہ ملک کے زرعی شعبے کی پسماندگی کی وجہ سے زرعی اور معاشی حالات تسلی بخش نہ تھے۔ یہ حالات ہمیں تقسیم برصغیر کے وقت ورثے میں ملے تھے، جس کے اسباب درج ذیل بیان کیے جاتے ہیں۔ زرعی شعبے کی پسماندگی کے اسباب۔ ملکی زراعت کی پسماندگی کے اسباب ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں: نمبر ایک، نظام حقیقت اراضی، نمبر دو، نظام آبپاشی، نمبر تین، فرسودہ آلات کاشتکاری، نمبر چار، غیر معیاری مداخلت انڈر بریکٹ بیج، کھاد، ادویات وغیرہ، نمبر پانچ، زرعی اشیاء کی خرید و فروخت کا ناقص انتظام، نمبر چھ، انتشار اراضی اور اس کی ذیلی تقسیم۔ ہم مذکورہ بالا اسباب کو مختصراً بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک، نظام حقیقت اراضی۔ پاکستان میں نظام اراضی بہت ناقص رہا ہے۔ زمین کا بڑا حصہ بڑے بڑے جاگیرداروں اور زمینداروں کے قبضے میں تھا، جبکہ بے شمار کاشتکار نہایت گھٹیا شرائط پر مزارے کی حیثیت سے ان کی زمینوں پر کاشت کرتے تھے۔ زمین کی ناقص تقسیم کی وجہ سے کاشتکار دل لگا کر کام نہیں کرتے تھے، جس کے نتیجے میں زرعی شعبہ پسماندہ رہا۔ پنجاب کی کل اراضی کا پانچواں حصہ زمینداروں کی ملکیت تھا۔ صوبہ سرحد میں قابل کاشت زمین کا 50% بڑے زمینداروں کے قبضے میں تھا۔ 1955 کی رپورٹ کے مطابق صوبہ سندھ میں 86 لاکھ ایکڑ زرعی زمین میں سے 11 لاکھ ایکڑ زمین کے مالک صرف 124 جاگیردار تھے، اور 60 لاکھ ایکڑ زمین فقط 3000 زمینداروں کی ملکیت تھی۔ یہ بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار اپنی وسیع و عریض اراضی کو کاشت کر سکتے تھے اور نہ ہی اس کی مناسب طور پر نگرانی کر سکتے تھے۔ اس طرح ناقص نظام حقیقت اراضی بھی ہماری زرعی پسماندگی کا ایک سبب رہا ہے۔ نمبر دو، نظام آبپاشی۔ قیام پاکستان کے وقت آبپاشی کنوؤں اور نہروں کے ذریعے کی جاتی تھی، جبکہ بارانی علاقوں میں کاشتکاری کا انحصار بارشوں پر تھا۔ اس دور میں آبپاشی کے جدید ذرائع نہ ہونے کے برابر تھے، جس کے نتیجے میں خاصی قابل کاشت اراضی کو پیداوار کے لیے استعمال کرنا ممکن نہ تھا۔ یعنی پانی کی قلت اور قلیل ذرائع آبپاشی کی وجہ سے بھی زرعی شعبہ پسماندگی کا شکار رہا۔ نمبر تین، فرسودہ آلات کاشتکاری۔ آلات کاشتکاری زرعی پیداوار کے اضافے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں جدید آلات کاشتکاری کے ذریعے فی ایکڑ پیداوار میں قابل ذکر اضافہ کیا گیا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ہمارا کاشتکار فرسودہ قسم کے آلات استعمال کرتا تھا۔ مثلا ہمارے ملک میں کھیتی باڑی کے لیے ہل، بیل، سہاگا اور کسی وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے، جو کسی طرح بھی زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے مناسب نہیں تھے۔ فرسودہ آلات کاشتکاری بھی ہماری زرعی پسماندگی کا ایک سبب رہے ہیں۔ نمبر چار، غیر معیاری مداخلت کا استعمال۔ زمین سے عمدہ اور زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے معیاری بیج، عمدہ کھاد اور جراثیم کش ادویات کا استعمال خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ تقسیم برصغیر کے وقت ہمارے کاشتکاروں کو نہ تو معیاری بیج میسر تھے، نہ عمدہ کھاد وافر مقدار میں مہیا کی جا سکتی تھی، اور نہ ہی جراثیم کش ادویات کا معقول بندوبست تھا۔ قیام پاکستان کے وقت نہ تو زرعی تحقیقاتی ادارے قائم تھے، اور نہ ہی مصنوعی کھاد اور جراثیم کش ادویات بنانے کے کارخانے تھے۔ اس لیے کاشتکار غیر معیاری بیج، قلیل کھاد اور فرسودہ طریقے استعمال کرنے پر مجبور تھا۔ اس طرح غیر معیاری مداخلت کے استعمال کے سبب بھی ہماری زراعت ترقی کرنے سے محروم رہی۔ نمبر پانچ، زرعی اشیاء کی خرید و فروخت کا ناقص انتظام۔ قیام پاکستان کے وقت زرعی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے معقول انتظامات نہ تھے، نہ تو زرعی پیداوار کو ذخیرہ کرنے کے لیے گوداموں کی سہولت حاصل تھی، اور نہ ہی اس کی فروغ کے لیے منظم منڈیاں موجود تھیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر ایک یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ किताब के पार्ट नंबर 2 में समाप्त फरमाएं।